حضرات گرامی، مومن آدمی ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے، اسی تڑپ میں رہتا ہے کہ ایسا کام کر لے اللہ راضی ہو جائے اور اس کو جنت مل جائے۔ مومن آدمی کی ہر وقت یہ تلاش ہوتی ہے کہ کہیں ایسا کام نہ کر لے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی محبت ختم ہو جائے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ جنت کی تلاش مومن کو بڑی بڑی قربانیاں دے کر بھی ہوتی ہے۔ ہجرت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ طیبہ کے ان لوگوں کی جماعت ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ طیبہ میں آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ اگر میں مکہ چھوڑ کر، اپنی برادری چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو کیا تم مجھے اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے اور اپنی بیویوں سے زیادہ عزیز سمجھو گے، اور میری حفاظت کرتے ہوئے ہر چیز کی قربانی دینا پڑے تو قربانی دے لو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے مدینہ والو یاد رکھو، جلدی نہ کرنا، بیعت کرنے میں اور معاہدہ کرنے میں جلدی نہ کرو، سوچ لو، تم ایک شخص کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہے بلکہ اس معاہدے کے بدلے تمہیں ساری دنیا سے جنگ لڑنی پڑے گی، اپنی مال، اولاد، ہر قیمتی چیز کو قربان کرنا پڑے گا۔ اگر اس چیز پہ تیار ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ مدینے والے کہنے لگے کہ آپ ہمیں ایک چیز بتائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، زندگی کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی جان اور مال کو آپ کی حفاظت کے اوپر نچھاور کر دیں گے، آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل جلال نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے، تمہیں اللہ کی جنت ملے گی۔ تو سارے کے سارے انصاری صحابہ، مدینہ طیبہ سے آنے والے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ، اپنا ہاتھ نکالو، ہم بیعت کرتے ہیں اور ہر پریشانی سے، ہر فتنے سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی جنت مل جائے اپنی جان کو پیش کر کے، اپنی اولاد اور مال کو پیش کر کے، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، آپ ہاتھ پہ لائیں۔ اور سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے ہم ہر وقت اس چیز کے متلاشی رہیں، طالب رہیں کہ جنت کہاں سے ملتی ہے، اس چیز کی تڑپ اور جستجو ہمارے دلوں میں، دماغ کے اندر شب و روز میں یہ چیز ہمیں کھائے جا رہی ہو کہ اللہ کی جنت کیسے ملتی ہے اور اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے، اللہ عز الجلال کی مجرموں کے لیے تیار کی ہوئی جیل سے کیسے رہائی مل سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اعمال تو بہت ہیں، آپ خطبوں میں، درسوں میں سنتے رہتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں میں آپ حضرات کو ایک ایسے عمل کی طرف، ایک ایسے کام کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جو کہیں دور جا کر لینا نہیں پڑتا، سیدھا جنت کا راستہ ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کا قرب ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ بھائیو، دور نہیں جانا پڑتا بلکہ آپ کے گھروں میں، میرے گھر میں، ہر اس گھر کے اندر جنت ہے یا جہنم ہے جس کے ماں اور باپ زندہ ہے، باپ زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ گھر میں جنت پڑی ہے یا جہنم پڑی ہے. آپ ماں اور باپ کی خدمت کر کے اطاعت کر کے اللہ کی رضا اور جنت لے سکتے ہیں, اور ان کی نافرمانی کر کے جہنم کا ایندھن جہنم کے مستحق بن سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کیا کرتا ہے, یستشیرہ فی الجہاد, آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حل لک من ام, اے بندے, اے اللہ کے بندے, تیری ماں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میری ماں ہے. فرمایا اس کی خدمت کرو, اس کے ساتھ نیکی کرو, فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا, جنت تیری ماں کے دونوں قدموں کے نیچے ہے. میرے بھائیو, ان آیات کے اوپر آپ غور کریں. جن کو میں نے خطبے میں پڑھا ہے ان کا آپ ترجمہ ہی سن لیں اور اسلوب دیکھیں اللہ عز و جلال نے کیسا اسلوب اختیار کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرے رب کا فیصلہ ہے, تیرے پروردگار کا یہ حکم ہے جس نے تجھے پالا اور پیدا کیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کر دیا. بھائیو, شرک سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے. اللہ عز و جلال کے حقوق میں سب سے بڑا حق اور سب سے بنیادی حق کیا ہے؟ اللہ کی صرف عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے, اللہ کا بندوں پر حق. بڑے حقوق ہیں, لیکن سب سے بڑا حق, سب سے بنیادی حق کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, صرف ایک اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرنا, یہ تو اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے. اور اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. میرے بھائیو, اللہ عز و جلال اپنی توحید کو اور والدین کے ساتھ احسان کو ایک جگہ پہ ذکر کر رہے ہیں. جس طرح ہماری عقل, ہر عقل مند کی سوچ یہ کہتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور تمہاری روزی کھانے پینے کا, عیش و عشرت کا سامان فراہم کیا ہے, کیا اس کی عبادت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اگر اللہ کی عبادت یہ عقل کے اور اخلاق کے قانون کے مطابق ہے, تو پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی عقل, منطق, قانون اور اخلاق کے مطابق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جلال نے تمہیں درختوں سے پیدا نہیں کیا, آسمان سے نہیں گرایا, تم پتھروں سے نہیں نکلے, بلکہ یہ جوانی ملی, یہ تمہیں نشو و نما ملی, یہ تربیت ملی ہے, بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر آپ کو پالا گیا ہے, تو یہ والدین کے ذریعے تمہارا وجود اس دنیا میں آیا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. اللہ عز و جلال نے صرف تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھوں سے بنا کر ان کے اندر روح پھونکے تھے, ان کا نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھے. لیکن میرے بھائیو, اس کے بعد پوری انسانیت کا سلسلہ یہ تناسل اور توالد کی شکل میں, اللہ عز و جلال نے نہ تو آسمانوں سے بارش کی صورت میں یہ انسان اور افراد انسانی کو بسا دیا, نہ یہ درختوں کا پھل یہ پھل کی صورت میں نکلے اور نہ پتھروں سے نکلے, بلکہ پہلے والدین کا وجود آتا ہے, ان کا جسم آتا ہے, ان کی صحت آتی ہے, بعد میں اولاد پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کی عبادت کے تم قائل ہو تو پھر والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ اکبر. اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں, کبھی قرآن مجید کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر غور کر کے گزرا کرو. انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, اگر تمہاری زندگی میں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, ایسے بھی ہوتا ہے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کئی دفعہ باپ کا سہارا انسان کے سائے سے اٹھ جاتا ہے, یا بچپن کے اندر ہی والدین فوت ہو جاتے ہیں، یا ابھی بڑھاپے کی زندگی کو نہیں پہنچتے، اولاد کے محتاج نہیں بنتے، پہلے ہی اللہ عزوجلال ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن بھائیو، اگر آپ نے جنت لینی ہو، گھر میں اس کے اسباب اور ذرائع موجود ہیں، اللہ عزوجلال فرماتے ہیں اگر دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تمہاری زندگی کے اندر، تو پھر کیا کرو؟ فلا تقل لهما افن، ان کو اف بھی نہ کہا کرو۔ اور اف عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو کے اندر ترجمہ آپ قرآن مجید کے تراجم کو پڑھ لیں، اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہے فلا تقل لهما افن، اپنے والدین کو ہوں ہوں نہ کیا کرو، ہوں آگے سے ایسے نہ بولا۔ فلا تقل لهما افن ولا تنہرهما، اور ان کو ڈانٹا بھی نہ کرو، ڈانٹا بھی نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات، اچھی بات کہہ دیا کرو، نرم بات کہہ دیا کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھا کرو، والدین کے سامنے اکڑا نہ کرو، ان کی بات کا جواب نہ دیں، اور کندھوں کو پھیلا کر اکڑا کر سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ ان کی اطاعت فرما برداری میں ہر وقت عاجزی کے ساتھ اور گداز کے ساتھ، دل میں بھی رحمت اور شفقت ہو، یہ نہ کہ غصہ ہو۔ چلو آپ کا یہ کام کر ہی دیتا ہوں، آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا ہو، چہرہ بھی سرخ ہو، اور بڑا پریشان ہے، بڑا تنگ ہے، کہتا ہے چلو کام کر ہی دیتا ہوں، بھائیو اس میں اللہ کا اجر نہیں ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پہلو کو جھکا کر، ذلیل کر کے، عاجز بنا کر، رحمت اور شفقت کے ساتھ جھک کر کھڑے رہو اور ان کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، کیا اس طریقے سے تم والدین کا حق ادا کر سکو گے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ آپ اف بھی نہ کہیں، اچھی بات کریں، آپ ان کو ڈانٹیں بھی نہ، اور ہر وقت دست بستہ ہو کر، پہلوؤں کو جھکا کر، دل میں رحمت اور شفقت کے جذبات لے کر، ان کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے ساری زندگی گزار دیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، کیا کرو؟ وَقُلْ، پھر اپنے اللہ کے سامنے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ وَقُلْ، اپنے رب سے کہو، اے ہمارے پروردگار، رب ارحمہما، ان دونوں پہ شفقت کرنا، رحمت کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، اے اللہ میرے والدین کے ساتھ شفقت، رحمت اور مہربانی کا معاملہ کرنا، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح یہ میرے اوپر شفقت کیا کرتے تھے، رحمت اور مہربانی کیا کرتے تھے جب میں چھوٹا سا تھا۔ بھائیو اللہ عزوجلال آپ کو بھی اولاد دے، اللہ تعالی سب کو اولاد دے۔ آپ پھر دیکھیں کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو کیسے پالا جاتا ہے؟ بھائیو جس محبت اور تڑپ کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں، ایک دفعہ ان کی زبان سے چیخ نکلتی ہے، منہ سے چیخ نکلتی ہے، ہائے نکلتا ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی ماں اور باپ رات کو سو سکتا ہے؟ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں اور بڑی بڑی پریشانیوں میں ڈال کر اپنی اولاد کو کوئی بھوکا نہیں رکھتا۔ والدہ، والدہ تو اپنی اولاد کو پالنے کے لیے اتنی رحمت اور شفقت کا مجسمہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اس چیز پہ غور کر لیں، آپ ماں ڈھونڈ کر دکھائیں، باپ کو تلاش کر کے دکھائیں، بچے بھی مل جاتے ہیں انسان کو، انسان کو بیوی بھی مل جاتی ہے، دنیا کی دولت مال و زر یہ بھی مل جاتا ہے، میرے بھائیو اگر نہیں ملتی تو ماں نہیں ملتی، باپ نہیں ملتا، اس سے دنیا میں مقدس اور بے لوث با وفا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ ماں جو سردیوں کی لمبی اور ٹھنڈی راتوں میں آپ کے لیے پریشان ہوتی رہی ہے، وہ ماں جو آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو روتا ہوا نہ دیکھتے ہوئے محنت اور مزدوری کرنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے، وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کی جانوں کو بچاتے ہوئے آگ میں چھلانگیں لگا کر اپنے لخت جگر کو بچانے کی کوشش کی ہے، کیا اس ماں کا کوئی حق نہیں ہے؟ آپ کبھی غور کریں کہ ماں اور باپ کی شفقت بچے پر اس دور میں ان دنوں میں کیسی ہوتی ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ دنیا میں ایسا کوئی تعلق اور پیار دیکھ سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تھے، ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں اور وہ کھانے کے لیے مانگ رہی تھی، کتنے دنوں سے بچیاں بھوکی تھیں، دو بچیاں انگلی کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں اور کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں نے وہی کھجور اٹھا کر اس خاتون کو دے دی، اس ماں نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، اپنے منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالے اور آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری آدھی دوسری بیٹی کو دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ حضر جلال نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، ایسا آپ دیکھتی نہیں ماں کی محبت اولاد سے کیسی ہے، اس کو بھی بھوک ہے، کتنے دنوں سے فاقے کاٹ رہی تھیں لیکن اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا، دونوں بچیوں کے منہ میں آدھی آدھی کھجور ڈال دی ہے، اگر یہ صبر کرے گی تو اللہ حضر جلال ان دونوں بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے دیوار بنا دیں گے، ان بیٹیوں کی پرورش صبر اور اس پریشانی کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ حضر جلال اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ ذرا سوچیں، کیا آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی پیدا ہوا تھا؟ جس طرح، یہ بڑی ایک واضح مثال ہے، ایک عبرت ہے کہ جس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم ان کے لیے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں اور ان کی کسی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم تھے، اسی طرح آپ تھے، آپ بھی چھوٹے سے تھے، ماں نے پالا ہے، باپ نے پالا ہے، اس لیے انسان ساری زندگی والدین کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتاؤ، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ والدین کا حق ادا ہو جائے، تو میرے بھائیو کوئی انسان والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں، جس عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا، ماں نہیں تھی، والدہ نہیں تھی، بلکہ دائی تھی، جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، میں اس کا کیسے حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خدمت کے لیے اس کو ایک غلام لے کر دے دو۔ دودھ پلانے والی ماں ہے، جننے والی ماں نہیں، صرف دودھ پلانے والی، اس نے بچپن میں خدمت کی، دودھ پلایا اور اس کے جسم کا ایک جز اور ایک حصہ، اس سے اس بچے کی ہڈیاں، گوشت اور پوست بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس صورت میں حق ادا کر سکتے ہو کہ اس کو ایک خادم لے کر دے دو جو ساری زندگی اس کی خدمت کرے، باقی جننے والی ماں اور جننے والے باپ کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ حضر جلال فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، میں ساری کوشش بھی کر لوں پھر بھی عاجز ہوں، اے اللہ ان کے اوپر تو رحمت فرما جس طرح میں چھوٹا سا تھا اور وہ میرے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے. یہ ان آیات کا مفہوم اور ترجمہ ہے. میرے بھائیو یہ گھر میں جنت ہے, یہ گھر میں جنت ہے اور گھر میں جہنم ہے. والدین کو ناراض کرنے والے سے بڑا بدبخت دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا. باپ ناراض ہو, ماں ناراض ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیغمبر مجھے بتاؤ کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار میری نیکی اور حسن صحبت کا کون ہے. میرے وہ بھائی اور وہ میرے نوجوان ساتھی سوچیں, جو باہر کی دوستیاں تو پال لیتے ہیں, ان کی دوستیوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے, جیب بھی بڑی وسیع ہوتی ہے اور دوستوں کو خوش رکھتے ہیں, لیکن گھر جا کر ماں اور باپ سے پوچھیں تو وہ دکھی ہوتے ہیں. باہر یہ بڑے اخلاق والا, بڑا ملنسار اور خندہ پیشانی سے ہر ایک کو سلام کہنے والا, لیکن ماں اور باپ ان کو جا کر چھیڑ لیں اور پوچھ لیں اس بیٹے کے بارے میں, وہ دکھی ہیں, بد دعائیں کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن صحبت کا حقدار کون ہے. میرے بھائیو آپ نے دوستوں کا نام نہیں لیا تھا, عزیز و اقارب اور کزن کا نام نہیں لیا تھا, آپ نے فرمایا امک ثم امک ثم امک, تیری ماں ہے. اگر پھر پوچھو گے تو میں کہوں گا تیری ماں ہے, اگر پھر پوچھو گے تو میں کہوں گا تیری ماں ہے, اور چوتھے درجے پہ ثم اباک, پھر تیرا باپ ہے, اور اس کے بعد ثم ادناک فادناک. جیسے جیسے قرابتیں آتی جائیں گی ویسے ویسے ان کے حقوق آتے جائیں گے. سب سے بڑا حق ماں کا ہے اور پھر باپ کا ہے. میرے بھائیو اگر کوئی آدمی مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ وہ دعائیں کرے اور اللہ عز وجل اس کی دعاؤں کو قبول کر لیں. دنیا میں آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ بڑے مستجاب الدعوات کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان کی دعا اللہ کے عرش پہ پہنچتی ہے. ادھر ان کے ہاتھ ابھی زمین پہ نہیں گرتے, ابھی کھلتے نہیں ہیں, اور اللہ عز وجل ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ماں اور باپ کا خادم, ان کی اطاعت کرنے والا, خدمت کرنے والا, وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے. بلکہ ایسا مستجاب الدعوات جس سے اللہ کا پیغمبر رحمت للعالمین اور افضل الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرواتے ہیں. اویس قرنی کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ صحابی نہیں ہے, اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. یمن کے علاقے کا رہنے والا, وہاں سے ایک وفد آتا ہے, آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرتا ہے, صحابی بن جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ایک آدمی ہے اویس, اویس قرنی, وہ بھی آپ پر ایمان لے آیا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, ہمارے قافلے میں آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کی بوڑھی ماں ہے, وہ اس کی خدمت کی محتاج ہے, اس کا سہارا اس دنیا میں ظاہراً اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کے در پہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا, اس کی طرف سے بھی آپ ایمان اور بیعت کو قبول فرمائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین میں سے, صحابہ کے بعد تابعین میں سے اگر کوئی سب سے افضل ہے, سب سے ایک نمبر ہے, جس طرح صحابہ کرام میں ابو بکر ہیں, تابعین میں ایک نمبر, سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ فضیلت والا اویس قرنی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کو ملو, حضرت عمر سے کہا, حضرت علی سے کہا, کہ جب تم اویس کرنی کو ملو اس سے اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی اس سے بخشش کی دعا کرانا. میرے بھائیو اس کی کیا نیکی تھی؟ ایمان تھا. اللہ کے حقوق سب سے پہلے ہوتے ہیں لیکن دوسرے حقوق العباد میں دوسری نیکیوں میں جو اس انسان کی خوبی تھی کہ پیغمبر اپنی امت کے لیے اپنی امت کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے لیے اس سے بخشش کی دعا کراؤ. کس وجہ سے؟ کہ ماں کی اطاعت کرنے والا, ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور ماں کی خدمت کرنے والا ہے. ایسا شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اور سن لیں, غور سے سنیں, اگر کوئی بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں, کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤں اور مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے, تو بھائیوں نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت اور اس کی اطاعت اور نیکی کا راستہ ہوتا ہے. وہ میرا بھائی سن لے جو اپنی زندگی میں اپنے ماں اور باپ کا خادم ہے, ان کو دکھ نہیں دیتا, ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا, اللہ حضر جلال کے فضل و کرم سے اگر اس کی زندگی میں اس کے اوپر پریشانیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو اس برکت سے, اس وجہ سے دور کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کا خادم اور ان کا اطاعت گزار تھا. آپ اس واقعے کو کئی دفعہ سن کوئی رابطہ نہیں, کوئی مدد نہیں پہنچ سکتے. ایسے وقت میں جب انسان ہر طرف سے لاچار ہو جاتا ہے تو تکلیفوں کو دور کرنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. وہ تینوں سوچتے ہیں کہ ہماری ہلاکت تو ہمارے سامنے کھیلتی ہوئی موت کھیلتی ہوئی نظر آ رہی, اب کیا کریں؟ اللہ کو پکاریں اور اپنے کسی نیک اور خالص عمل کا واسطہ دے دیں, اللہ کو واسطہ دیں, وسیلہ ڈالیں. لیکن وسیلہ کس چیز کا؟ کسی کی ذات کا نہیں. بھائیو کس چیز کا وسیلہ؟ نیک عمل کا وسیلہ جو خالص اللہ عز و جلال کے لیے کیا گیا ہو. سب سے پہلے نے کہا اے میرے اللہ تو جانتا ہے, دلوں کے راز جاننے والے اللہ, تجھے پتہ ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے, بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا. شام کو واپس آتا تو دودھ نکالتا, سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کو پلاتا تھا, بعد میں اپنی اولاد کو پلاتا تھا. اور یہ ترجیح, یہ کام میں تیری رضا کے لیے کیا کرتا تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. والدین اولاد اور بیوی سے پہلے ہیں, مقدم ہیں, ان کا حق زیادہ ہے. کہتے ہیں ایک دن مجھے بکریوں کو چرانے کے لیے چارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے, درخت ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور نکل گیا. رات کو لیٹ آیا, کیا دیکھتا ہوں کہ والدین سو گئے, والدین سو گئے, بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے, بھوکے ہیں, ان کو دودھ نہیں ملا. کہتا ہے میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور اپنے والدین کے چارپائی کے سامنے کھڑا ہو گیا, سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا. میرے بچے رو رہے تھے, میرے پاؤں اور ٹانگوں کے ساتھ چمٹ کر رو رہے تھے, لیکن میں ان کو دودھ نہیں پلا رہا تھا کہ پہلے اپنی ماں اور باپ کو پلاؤں گا, بچا ہوا اپنی اولاد کو دوں گا. وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے اپنے والدین کو جگایا بھی نہیں, کہیں ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے, کھڑا ہوں, کب خود بخود نیند کھلے, آنکھ کھلے اور میں ان کو دودھ کا پیالہ پیش کر دوں. میرے بچے روتے ہوئے بلکتے ہوئے زمین پہ ہی سو گئے. اور پھر رات جب میرے ماں اور باپ کی آنکھ کھلے, ان کو میں نے پہلے دودھ پلایا اور بچا ہوا پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. اے اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے, اس پتھر سے, اس مصیبت سے, हमें नजात दे दे। वो भारी पत्थर थोड़ा सा सिरकता है, दूर होता है और आसमान नजर आना शुरू हो जाता है। दूसरा खड़ा हो, उसने कहा है अल्लाह तू जानता है मैंने तेरी रिजा के लिए ये काम किया कि अपनी चचा जात बहन मेरा बुराई का इरादा बना, उसको पैसों की जरूरत थी और मैंने बुराई करने पे शर्त लगाकर उसको पैसे दे दिए। जब वो लेने के लिए आई, तेरे अलावा मेरे दिल में किसी का खौफ नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, इस गुनाह और बुराई के पूरे असबाब मुहैया थे। जब मैंने इरादा किया तो मुझे उसने कहा इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, मैंने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया था और परेशानी की वजह से आपके पास आई हूं, मेरे लिए मुसीबतें आई, परेशानियां आई, आप उनका फायदा, नाजायज फायदा उठाकर मेरी इज्जत को दागदार ना करो, अल्लाह से डर जाओ। वो कहते हैं कि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आया, मैंने वो पैसे भी दे दिए, कांपने लगा, अल्लाह से माफी, ऐ अल्लाह अगर मैंने तेरी रिजा के लिए ये काम किया है तू जानता भी है, इस पत्थर से, इस मुसीबत से मेरी जान छुड़ा दे, हमारी खलासी फरमा। पत्थर थोड़ा सा और लुड़खड़ाया और सिरका, कुछ जगह बनी। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा है मेरे अल्लाह तू जानता है कि एक मजदूर मेरे पास काम करता था, उसने मेहनत की, मैंने उसका हक दिया तो उसने कहा ये तो थोड़ा है, मेरा हक तो ज्यादा बनता था, और वो नाराज होकर अपनी मेहनत और मजदूरी छोड़कर चला गया। मेरे वो भाई जिनको नौकर रखने का शौक तो होता है, आसाइश और आराम तो तलब करते हैं, लेकिन अपने खादिम, नौकर और मुलाजिमों का हक अदा नहीं करते, इधर उधर बड़ा खर्च करने वाले, फजूल खर्चियां करने वाले, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए घर में, लेकिन अगर कोई नौकर और मुलाजिम कोई चीज मांग ले तो ये आदमी आंखें माथे पे रखकर इस तरह होता है कि जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा बखील और कंजूस यही है, और इसने शायद कभी एक रुपया भी खर्च नहीं किया है। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी को अदा कर दो और एहसान किया करो, हुस्ने सलूक किया करो, एहसान का मामला किया करो। ये आदमी कहता है कि वो मजदूर अपनी मेहनत और अपनी उजरत छोड़कर चला गया। वो गंदम या चावल का एक टोपा था, वो कहता है मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा चलो जमीन में इसको बो देते हैं, चलो ये बढ़ जाएगा। जमीन में बो दिया और गंदम आ गई, उसकी बकरियां खरीद ली, बकरियां बढ़ गईं, गाय खरीद ली, गाय बढ़ गई, ऊंट खरीद लिया, वो आगे से ऊंट बढ़ गए। वो कहते हैं कई सालों के बाद वो आदमी मेरे पास आया और कहा अल्लाह से डर जाओ और मेरा हक अदा कर दो। आप जरा सोचें, कोई होता इस दौर का इंसान मालदार तो वो आगे से क्या कहता, अव्वल तो ये कहता इतनी देर के बाद आ गई, अब वो खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं। या अगर कोई बहुत दीनदार भी होता तो ये कहता चलो बताओ भाई कितने पैसे उस वक्त बनते थे वो ले लो। लेकिन वो कहता है अल्लाह तू जानता है कि जब वो आदमी आया और मुझे कहा अल्लाह से डर और मेरा हक अदा कर दे, मैंने कहा ये गाय बकरियां ऊंट का रेवड़ ये तेरा है, ले जा। उसने कहा अल्लाह के बंदे तू मेरे साथ मजाक करता है, ठट्ठा करता है, इस्तेहजा करता है। वो कहते हैं मैंने कहा कि नहीं, ये तेरे उस टोपे को मैंने आगे काश्त किया था, उसी में अल्लाह हजुल जलाल ने ये बरकत डाली, ये सब कुछ उसी से बना, ले जा। वो कहते हैं कि मेरे दिल में ये था कि चलो कुछ ना कुछ तो मुझे भी दे जाएगा ना, आखिर मैं बड़ी मेहनत करता रहा हूं, لیکن اس نے بکریاں گائے اور اونٹ آگے لگائے اور چل پڑا. وہ کہتے ہیں اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کیا تھا، تو جانتا ہے کہ تو خوش ہو جائے اس عمل کے واسطے اور وسیلے سے ہماری یہ گزارش کہ اس پتھر سے ہمیں نجات دے دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اور دور ہوا، نکلنے کا راستہ بن گیا، اور تینوں کو اللہ عز الجلال نے سامنے نظر آتی ہوئی موت اور ہلاکت سے بچا دیا. میرے بھائیو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں کوئی آفت اور مصیبت آئے اور وہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے دور ہو جائے، تو ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کو آگے رکھا کرو بیوی اور بچوں سے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا. ایک آدمی آ کر شکایت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرا باپ جو ہے نا، جو میں کماتا ہوں یہ لینے کے لیے آ جاتا ہے. میرا باپ یرید ان یاخذ مالی، میرا مال لینا چاہتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابی کا، باپ کی یہ شکایت لگاتے ہو، باپ کی شکایت لگاتے ہو کہ وہ آپ کا مال لینا چاہتا ہے. انت و مالک لابی کا، تو بھی اپنے باپ کا ہی ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا، لیتا ہے تو لے جانے دو. افسوس، آگے والی باتوں پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے اور ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے اور ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، اس لقمے سے بہتر اور اس مال سے کوئی اچھا مال اور کیا ہو سکتا ہے جو آپ کے والدین کے اوپر صرف ہو جائے؟ جو کھانا، جو لقمہ آپ کی والدین کے منہ میں چلا جائے، دنیا میں آپ کے لیے اس سے قیمتی کچھ ہو سکتا ہے؟ باہر آپ کتنا صدقہ خیرات کرتے پھریں، حاتم تائی بن جائیں اور بڑے بڑے صدقے کریں، مسجدیں بنائیں اور مدرسے بنائیں، ماں اور باپ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں تو یہ کھانے کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، ہماری تو ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی. خاک ہو ایسی نیکیوں پر میرے بھائیوں کہ والدین کو تنگ کر کے، پریشان کر کے انسان اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے. وہ کون سی نماز ہے، وہ کون سی تہجد ہے، وہ کون سے حج اور عمرے ہیں، اور وہ کون سا صدقہ اور خیرات ہے، وہ کون سی لمبی لمبی تسبیحیں ہیں کہ انسان ماں اور باپ کو تو راضی نہ کر سکے اور ان عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہے؟ ماں باپ کے ساتھ جھگڑا، تنقید، آگے سے بد زبانی. بھائیو، ہوں کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ٹوکنے کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو برا بلا کہو. برا بلا کہو، برا بلا کسے کہتے ہیں؟ کہ ماں تو نے اچھا نہیں کیا تھا، باپ تو نے اچھا نہیں کیا تھا، کیا کر دیا، کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی ہمیں نہیں سنبھالا، یہ ہمارا رشتہ کہاں کر دیا، نکاح کہاں کر دیا، ہمیں ڈبو دیا اور ہمیں غرق کر دیا. ماں اور باپ کے اوپر تنقید کو عربی زبان میں سب کہتے ہیں، برا بلا کہنا، تنقید کرنا. آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو برا بلا کہو. صحابہ نے کہا وحل یسب الرجل ابویہ، کیا دنیا میں ایسا کوئی آدمی ہے جو اپنے ماں اور باپ کو برا بلا کہے؟ صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ بھائیو ذرا غور کریں، صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ حل یسب الرجل ابویہ، کہ کیا کبھی کسی آدمی نے اپنے ماں اور باپ کو بھی گالی تھی، ان کے اوپر بھی تنقید کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا کہ ایسے ڈائریکٹ تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ تنقید کرتا ہو اور برا بلا کہتا ہو، لیکن انڈائریکٹ ایک اور طریقے سے یہ اپنے ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے. میرے بھائیو، حدیث کے اس اسلوب پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اندر اگر انسان ہے, اگر انسان ہے, اس کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اپنے ماں اور باپ کو گالی دے رہا ہو, برا بلا کہہ رہا ہو, ان کے اوپر تنقید کر رہا ہو, آگے سے اکڑ رہا ہو اور ان کو ڈانٹ رہا ہو. یہ اگر انسان ہے, ماں اور باپ کا بیٹا ہے, ماں اور باپ کو اپنا ماں اور باپ سمجھتا ہے, سمجھتا ہے کہ اس باپ اور اس ماں نے مجھے جنا ہے, تو دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان اپنے ماں اور باپ کو برا بلا نہیں کہہ سکتا. آپ نے فرمایا ہاں ایسے تو نہیں ہوتا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ سبب بن جاتا ہے اپنی ماں اور باپ کو برا بلا کہلوانے کا, گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے. کیسے؟ یسب ابر رجلی فیسب اباہ ویسب عمر رجلی فیسب عمر, کہ یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے, وہ آدمی پھر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے, تو یہ گالی اپنی ماں کو کس نے دلائی؟ جس نے پہلے گالی دی. یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ پھر آدمی جوش میں آ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے, تو اس نے اپنے باپ کو گالی کیسے دلائی؟ یہ خود سبب بنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے بھی, یعنی دوسرے کے ذریعے سے بھی اپنے ماں اور باپ کو گالی دلوانا بھی کبیرہ گناہ ہے, صغیرہ نہیں ہے. میرے بھائیو, افسوس ہے, افسوس ہے کہ ہماری یہ تو کوشش ہوتی ہے کہ ہماری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی, ہمارا بڑا حق بنتا ہے, ہم ان کے حقوق ادا کریں. بیوی ہے جی, وہ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر آ گئی ہے, اس کے بھی بڑے مطالبے ہیں جی, اس کا بھی حق ادا کریں. بھائی بڑی اچھی بات, کریں حق ادا, اولاد کا بھی حق ادا کریں, بیوی کا بھی حق ادا کریں. بھائیو, ماں اور باپ کا بھی کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بھی حق ادا کریں. ماں اور باپ کا بھی حق ادا کریں, اور ماں اور باپ کا حق بیوی اور بچوں سے زیادہ ہے. یا آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ماں کا حق زیادہ ہے یا بیوی کا حق زیادہ ہے, اولاد کا حق زیادہ ہے یا ماں کا حق زیادہ ہے, یہ باتیں ابھی آپ کو یاد آ گئیں کہ میرے بھی بچے ہیں اور بیوی ہے. بھائیو, کاش کہ یہ بھی آپ کو یاد آ جاتا کہ میں بھی کسی کا بچہ ہوں. جن بچوں کو ہم پال رہے ہیں, یہ جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے, ان کی زبان سے آپ اپنے لیے نازیبا الفاظ سنیں گے, پھر ہمارا سینہ اور جگر شک اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس وقت سوچنا اور بتانا کہ آپ کو کس طرح تکلیف ہوئی ہے, اور آپ کو بھی جاننے والی ماں اور باپ موجود ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ جی بیٹا جوان ہو گیا اور باپ سے کہتا ہے کہ میرا کاروبار علیحدہ کر دو, میرا حصہ دے دو, جائیداد سے میرا حصہ دے دو. اس بیٹے کو پڑھایا اور یہ ماشاءاللہ بڑا ہوا, اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میرا حصہ علیحدہ کر دو. بھائیو, باپ کی زندگی میں باپ کی جائیداد اور اس کے مال کے اندر اولاد کا کون سا حصہ ہے؟ زندگی کے اندر, زندگی کے اندر جوان اولاد کا, ماں کے باپ اور ماں کی جائیداد اور وراثت کے اندر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا, وہ کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں, انت و مالک لابی کا, تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا. اور ہم اپنے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں؟ باپ کے فوت ہونے کے بعد وراثت ہوتی ہے, جائیداد تقسیم ہوتی ہے, جیسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. باقی زندگی کے اندر, زندگی کے اندر بیٹوں کا ماں اور باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں اگر باپ اپنی مرضی سے ہبہ کرنا چاہے, ہبہ کرنا چاہے, عطیہ دینا چاہے, تو اپنی مرضی سے دے سکتا ہے. اولاد والدین سے مطالبہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ والدین کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا. یا آپ مجھے بتائیں, قرآن مجید نے کتنا حصہ مقرر کیا ہے والدین کی مال اور دولت میں, ان کی زندگی میں جب فوت ہو جائیں پھر بیٹا وارث بنتا ہے, پھر بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے, بیٹے کو بھی حصہ ملتا ہے. میرے بھائیو, گھروں میں جنت لینے کا سامان ہمارے گھروں میں ہے. ماں اور باپ کی خدمت کر کے اللہ سے جنت لے سکتے ہیں, اور ان کو ناراض کر کے جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں. کوشش کر لو, زندگی بہت تھوڑی ہے, شاید کہ زندگی میں پھر دوبارہ ماں اور باپ کی خدمت کا موقع نہ مل سکے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا راغم انف رجل راغم انف رجل راغم انف رجل, خاک آلودہ ہو جائے اس آدمی کی ناک, خاک آلودہ ہو جائے, خاک آلودہ ہو جائے اس آدمی کی ناک جس نے بڑھاپے کے اندر اپنے ماں اور باپ کو پا لیا ہے لیکن ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہیں لی. میرے بھائیو, مجھے سب سے زیادہ افسوس ان حضرات پہ ہوتا ہے, ان اپنے بھائیوں پہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حقوق تو ادا کرنے کی کوشش شاید کرتے رہتے ہیں لیکن ماں اور باپ ان کے دکھی ہوتے ہیں. نماز کی پابندی, اس سے بڑھ کر نوافل کی پابندی, اس سے بڑھ کر دین کی خدمت کا جذبہ, لیکن ماں اور باپ سے کبھی پوچھ لیں تو وہ جتنا ناراض ہوتے ہیں اپنی اس اولاد کے اوپر, ان کی نیکییں کس کام کی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة عاق لوالدي, کہ اپنے والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور والدین سے نیکی کرنے والا مرنے سے پہلے جنت میں جا چکا ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں جنت میں گیا, کیا سنتا ہوں کہ وہاں قرآن و مجید پڑھنے کی آواز آ رہی, سمعت فیہا قراءۃً, کہ قرآن و مجید پڑھنے کی آواز سنی. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے, میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے, یہ حارثہ بن نعمان کی قرآن کی قراءت کی آواز آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کذالکم البر کذالکم البر لانہ کان یبر امہ, ماں اور باپ سے نیکی کا بدلہ یہی ہوتا ہے. حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا. بھائیو, گناہ ہو جائیں تو ماں اور باپ کی خدمت کر کے ان گناہوں کو اللہ حضر جلال معاف کر دیتے ہیں. ایک آدمی آیا کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا, اب میری توبہ کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا خالہ کی خدمت کر لو, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں؟ فَإِنَّ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ, خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. اللہ عز و جلال ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں اور گھروں میں, اپنے گھروں میں پڑی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور نیکی کا یہ تقاضا ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے ہوں, جو وصیت کی ہو, اور ان کے اوپر جو فرائض اور واجبات ہوں اور وہ ادا نہ کر سکے ہوں, فوت ہو جائیں, تو پھر اولاد کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے واجبات اور حقوق کو ادا کیا جائے. یعنی اگر انہوں نے حج کرنا تھا, فرض تھا, لیکن ماں اور باپ حج نہیں کر سکے, تو بڑے بھائی کا فرض بنتا ہے. سب سے پہلے اولاد میں بڑے بھائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے حج کرے, اور پھر دوسری اولاد کا فرض بنتا ہے. اگر انہوں نے قرض دینا تھا اور وہ فوت ہو گئے, تو یہ اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کے قرض کو ادا کریں. اگر انہوں نے کوئی وصیت کی تھی یا کسی کو دینے کا وعدہ کیا تھا, تو بھائیو بر الوالدین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ہر چیز پر قابض ہونے سے پہلے, بلکہ اپنے مال اور دولت میں ان کی وصیت کو اور ان کے عہد کو نافذ کریں اور ان کے حقوق کو ادا کریں. یہ سب سے پہلا فرض ہے. پھر یہ بھی فرض ہے کہ والدین کا جن کے ساتھ تعلق رہا ہے, باپ کے دوست اور والدہ کی سہیلیاں, باپ کے دوست اور والدہ کی سہیلیاں, آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح امن اور سلامتی کو پیدا کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابر البر, کہ نیکیوں میں صلہ رحمی میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کے جو دوست تھے, ان کے جو قریبی دوست تھے, ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کریں. یہ بھی حسن سلوک کا تقاضا ہے. باقی میرے بھائیوں, جتنی آپ والدین کی خدمت کریں گے اتنی زیادہ برکت اس گھر میں آئے گی, اور جس گھر میں ماں اور باپ دکھی اور تنگ ہوں, اس گھر کے اندر زحمت ہوتی ہے, رحمت نہیں آ سکتی, اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے گناہوں میں سب سے سنگین گناہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی آگ ملتی ہے، دو گناہ ہیں. دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور پھر آخرت میں بھی اور سزا ملے گی، دو گناہ ہیں. البغی وقطیعت الرحم، ایک تو کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنا اور دوسرا رشتہ داری کو توڑنا، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا، ان کی جو تعلق ہے اور جو احسان ہے اس کو فراموش کر دینا. تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب بھی آتا ہے، زحمت بھی ہوتی ہے، رحمت نہیں ہوتی. اس مال سے بہتر آپ کو کوئی مال نظر نہیں آنا چاہیے جو آپ کی ماں اور باپ کی خدمت میں لگ جائے. اللہ عزوجلال قبول فرمائے، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں کہ دادی نانا بڑوں کی کس طرح خدمت کرنی ہے، اور بیوی کو بھی بالکل واضح طور پر کہہ دیں کہ آپ کا حق سر آنکھوں پہ، لیکن آپ سے پہلے میرے ماں اور باپ کا حق ہے. اگر ان سے بنا کر رکھو گی اور خدمت کرو گی تو میں آپ کا خادم ہوں گا، اور اگر میرے ماں اور باپ آپ کو اچھے نہیں لگتے تو اس گھر کے اندر آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں حقوق کا خیال رکھا کریں. اللہ عز و جلال سب بھائیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو توفیق دے کے اپنے والدین کی خدمت کریں. باقی جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرے بھائیوں دعاؤں کی ضرورت ہے، پوری امت مسلمہ کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، جذبہ جہاد کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ عزوجلال سے استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ عزوجلال مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کے اوپر رحمت فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین. وصلی اللہ علی نبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.